تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الأكل يوم النحر به قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جزعة أحب إلي من شاة لحم فرقت له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا به قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن النياري قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن يكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة احب الی من شاتین افتجزی عنی قال نعم ولن تجزی عن احد بعدک. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے باب العقل یوم النحر، یوم النحر میں کھانے پینے کا باب، اور کتاب کا نام رکھا ہے کتاب العیدین، دو عیدوں کے حوالے سے اس کتاب میں مختلف ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم میں کچھ تہوار اور خوشی کے مواقع مقرر کیے ہوئے ہیں. اسلام نے بھی سال بھر میں دو موقع خوشی کے مسلمانوں کو دیے ہیں. ایک خوشی کا موقع عید الفطر کہلاتا ہے اور دوسرا خوشی کا موقع عید الاضحیٰ ہے. اور احادیث میں فرمایا کہ یہ دونوں دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہیں. جو باب میں نے تلاوت کیا ہے وہ باب العقل یوم النحر، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ میں کھانے پینے کا باب. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دو حدیثیں لائے ہیں. ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور دوسری حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ظاہر ہے کہ یوم النحر میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا گوشت کھایا جاتا ہے. اس نے امام بخاری باب بلائے باب العقل یوم النحر، یوم النحر میں کھانا پینا. پہلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، قربانی کر دیا، فلیعد، بس اس کو چاہیے دوبارہ قربانی کرے، کیونکہ نماز کی ادائیگی سے پہلے قربانی کر لی ہے اس لیے قربانی ادا نہیں ہوئی. آپ نے جب یہ حکم بتایا، مسئلہ بتایا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، کہا کہ یہ دن ایسا ہے کہ اس میں گوشت کی طرف خوب رغبت ہوتی ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت کٹتا ہے تو گوشت کی طرف اشتہا ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے. وہ ذکر من جیرانی، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی ذکر کیا. تو فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کی تصدیق کی. کیا یہ بات صحیح ہے تمہاری، یہ گوشت کی طرف رغبت ہوتی ہے، آج کے دن گوشت کٹتا ہے، ذبح ہوتا ہے تو کھانے کو جی چاہتا ہے، کبھی انسان عید سے پہلے ہی ذبح کر کے کھانے کو جی چاہتا ہے، یہ بات صحیح ہے تمہاری. تو شخص نے کہا کہ بہن جی جزا تم، میرے پاس ایک ایسی بکری، یہ بکرا ہے کہ جس کی عمر ابھی دو مہینے ہیں، احب الی من شات لحم، اور مجھے وہ دو بکریوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، دو بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے، تو کیا میں وہ ذبح کر سکتا ہوں؟ تو فرخت لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم دعا کر. حالانکہ وہ اس عمر تک نہیں پہنچا ہے کہ جس عمر میں اس کو ذبح ہونا چاہیے تھا، جو شرط تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. اب صحابی کہتے ہیں فلا ادری اب بالغ پھر رخصت من سوا ہو عملہ، اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ جو اجازت تھی کہ اتنے چھوٹے جانوروں کو ذبح کرنے کی قربانی میں، یہ خاص اسی شخص کے لیے تھی یا سب کے لیے، یہ مجھے تفصیل پتہ نہیں. یہ پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، فرماتے ہیں کہ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم الاضحیٰ کا خطبہ دیا نماز کے بعد، اور عید کا خطبہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد ہوتا ہے. اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری ساتھ نماز پڑھی، یعنی ہماری طرح نماز پڑھی، یعنی جو بھی طریقہ ہے نماز عید کا، وہ نسک نسکنا، اور اس نے ہماری قربانیوں جیسی قربانی کی، جو طریقہ ہماری قربانیاں کرنے کا اس نے کی، فقط اصاب النسک، اس نے ٹھیک قربانی کی، اس نے عید کے مناسب صحیح سے ادا کر دیا. پہلے نماز پڑھے، نماز کے بعد قربانی کرے. وہ من نسل کا قبل الصلاۃ، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی ذبح کر دی، فإنه قبل الصلاۃ، اور وہ نماز سے پہلے ہوئی، ولا نسک له، وہ قربانی نہیں ہوئی کیونکہ نماز سے پہلے ہو گئی. تو ہمارا جو طریقہ تھا کہ پہلے نماز پڑھے، نماز کے بعد قربانی دیں، اس نے پہلے قربانی دی بعد میں نماز پڑھی، تو کہا کہ اس کی قربانی نہیں ہے. فقال ابو بردہ تم نے نیاری، ابو بردہ تم نے نیار کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال کیا پوچھا، اور یہ کون ہے؟ خال البرا، برا ابن عازب کے خالو، کھڑے ہو گئے. کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فینی نسب تو شادی قبل سرا، میں نے تو اپنی بکری ذبح کر لی نماز سے پہلے، وارت تو اندر یوم یوم اقل و شرب، اور مجھے تو یہ معلوم ہے کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، میں نے تو نماز سے پہلے ذبح کر لی. وہ احباب تو یہ پونا شاطی ابلا شاطین تزبو فی بیتی، اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، پسند تھی، کہ میری بکری سب سے پہلی بکری ہو جو میرے گھر کے اندر ذبح ہو آج کے دن، کیوں کھانے پینے کا دن ہے، لہذا صبح اٹھتی میں نے سب سے پہلے بکری ذبح کی. فذبح تو شاتی، اور میں نے بکری ذبح کر دی سویری. وتغدیت قبل ان آتی الصلاۃ، بلکہ نماز پڑھنے آنے سے پہلے کھا بھی لی، ناشتہ بھی اسی سے کیا، کیونکہ میں نے تو یہ سمجھا کھانے پینے کا دن ہے، لہذا میں نے سویری سب کام نمٹا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شات کا شات لحمی، تیری یہ بکری گوشت کی بکری، یہ قربانی نہیں ہوئی. ہاں گوشت بھی پکا کے کھا لیا تم نے، قربانی نہیں. فقال یا رسول اللہ، تاکہ اللہ کے رسول، فإن عندنا اناقاً لنا جزاۃ احب الیہ من شاتین، کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک جزا ہے، دو مہینے کی بکری ہے، اور وہ دو بکریوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اتنی میری نظر میں وہ قیمتی ہے، تو افتجزی عنی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں وہ ذبح کر دوں؟ ظاہر دوبارہ کرنی پڑے گی قربانی، اب میرے پاس ایسی ایک بکری ہے تو میں وہ ذبح کر دوں؟ تو قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی ذبح کر دوں، اور لیکن ولا تجزی عن احد باقت، تیرے بعد اب کسی اور کو اتنی عمر کی بکری ذبح کی اجازت نہیں کہ قربانی میں اتنی عمر کی بکری ذبح کرے، تمہیں صرف اجازت دی جا رہی ہے خاص طور پر. یہ دوسری حدیث برائے ابن عازب کی تھی، یہ امام بخاری کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب قربانی آنے والی ہے، تو اس نسبت سے یہ باب تلاوت کیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے اندر قربانی کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما حاضل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، یہ جو ہم قربانیاں ذبح کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ تو فرماتے قربانی ذبح کرتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے. جیسے آج کی زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا لاجک کیا ہے، یہ جو حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فلسفی کیا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا، یہ قربانی کا پس منظر کیا جو ہم کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت و ابیک ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اب صحابہ کرام نے پوچھا، فمالنا فیہا، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے، سنت ان کی ہے، ہم اس سنت پہ عمل کریں ہمیں کیا ملے گا؟ سر ہر آدمی اپنا بینیفٹ تو چاہتا ہے، صحابہ بھی اپنا بینیفٹ چاہتے تھے، ان میں ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کا بینیفٹ چاہتے ہیں، وہ آخرت کا چاہتے ہیں. دنیا کے بینیفٹ کی فکر ان کو نہیں ہوتی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سنت پر ہم عمل کریں تو ہمیں کیا اللہ دیں گے. فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شارع حسن، یہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. کتنے بال ہوتے ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، فمصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر اون والا جانور ہو تو وہاں تو بال نہیں ہے، اون ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بکل شارع من الصوف حسنا، اس اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اب آپ اندازہ کریں کتنی نیکی. بکرا ذبح کریں، بکرے کے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اور اگر دمبا ذبح کریں، اس پر تو کتنے ہی بال ہیں، اس پر تو اون ہے، اور اون بال نہیں، اس سے ایک ایک ریشہ اس کا پائی، اس ایک ایک ریشے پر ایک نیکی. یہ وہ ذبح ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس پر عمل، تمہیں یہ ملے گا کہ ہر ایک بال اور اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو تو وہ خون جانور کا زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جانا. پہلے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول کر دیتے. اور اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ میاں کو گوشت و خون کی کیا ضرورت ہے. خود اللہ نے کہا قرآن کریم میں، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، تمہارے قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ تمہارا تقوی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے کہ تم یہ جو قربانی کر رہے ہو اس قربانی کرنے میں تمہارے قلب کا تقوی کتنا شامل ہے, کس نیت سے قربانی کر رہے ہو, گوشت کھانے کی نیت سے کر رہے ہو یا اللہ کے اس امر کو پورا کرنے کے لیے سنت ابراہیمی سمجھتے ہوئے اس کو ذبح کر رہے ہو. یہ تقوی ہاؤ نہ تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں. نام و نمود کے لیے قربانی کر رہے ہو کہ 65,000 کا بکرا ذبح کروں گا, 1.5 لاکھ کا بکرا ذبح کروں گا, اور آپ کو تو پتا ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2-2 لاکھ کے بکرے بکتے ہیں پاکستان کی منڈی میں پچھلے سالوں میں, ہر سال بلکہ کوئی ایک بکرا ہوتا ہے جو 60-70-80 ہزار کا بکرا, 1.5 لاکھ کا بکرا, اور بیل 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کا بیل. اب اگر اس نے یہ ذبح کیا نام و نمود کے لیے کہ نام ہوگا کہ بابو فلاں آدمی نے اتنا قیمتی بکرا, اتنا مہنگا بیل ذبح کیا, اور وہ بیل جس کی ڈیٹیل آتی ہے آرٹیکلز آتے ہیں کہ وہ دیسی گھی پیتا ہے, دیسی گھی اس کو پلایا جاتا, مکھن کھلایا جاتا ہے, ایسے بیل سائیوال کے بیل پاکستان میں مشہور ہے سائیوال کے جانور خود. تو اگر اس دولت مند نے یہ بیل یا ایسا قیمتی بکرا اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا یہ سوچ کے کہ دنیا کے مقاصد میں ہم کتنے قیمتی مال و دولت اڑاتے ہیں, اللہ کے رضا کے لیے آج میں سب سے قیمتی جانور ذبح کروں گا بھلے 1 لاکھ کا بکرا کیوں نہ ہو, اس کی قیمت اللہ کے ہاں خوب لگے گی. اور لیکن اگر یہ سوچ کے کیا کہ دنیا میں نام و نمود کہ وہاں بھی بڑا مال ہے بھائی, 60,000 کا بکرا ذبح کیا, وہ بکرا کیا پورا بیل ہی ہوتا ہے, تو فرمایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں. کیوں؟ التقوی ہاؤنا, اللہ کو تمہارے قربانیوں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں, تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو؟ اگر گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی ہے, حصہ ڈالا ہے, تو قربانی تمہاری رد کر دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ایک جانور جس میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں, مطلب گائے اونٹ, 7 حصے داروں میں سے ایک ہی بھی اگر نیت گوشت کھانے کی ہوگی, اس لیے وہ حصہ ڈال رہا ہے کہ گوشت ملے گا, گوشت بھون بھون کے کھائیں گے, قربانی کی نیت نہیں, تو ساتوں کے ساتوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس لیے اس مسئلے میں بڑی نزاکت ہے, اور لوگ حصے داری کے اندر حصہ ڈالنا ایزی سمجھتے ہیں کہ سستا پڑتا ہے, سستا پڑتا ہے. ویسے اکیلا بکرا لیں گے جی 4,000 کا ہے, اور حصہ 1,800 کا ڈال دو, حصہ ٹھیک ہے 2 حصے لے لو. لیکن وہاں یہ نزاکت ہے کہ اگر حصے داروں کے اندر کوئی ایسا بے دین آ گیا کہ جو گوشت کھانے کے چکر میں ہے, کہ پہلی سوچتا کہ پائے میں لے کے جاؤں گا اور بون کا گوشت مجھے چاہیے, اب یہ کھانے پینے کے چکر میں ہے, اس کی اس انٹینشن کی وجہ سے تمام کے حصے ضائع ہو گئے. باقی ظاہری حکم میں تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے جو قربانی ہو گئی, لیکن اللہ کے یہاں قربانی قبول نہیں ہوئی, اس کی نیت ہی خراب ہے. یا ایک ایسا آدمی حصے داروں میں شامل ہو گیا جو عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں رہا, وہ اس میں شامل ہے, تو آپ کے سب کے حصے دار ہیں. اس لیے وہاں یہ تو فائدہ ہے کہ سستا پڑتا ہے, لیکن یہ بھی نزاکت ہے کہ آدمی دیکھ بھال کے وہ 7 حصے دار دیندار ہوں, خدا ترس ہو, باقی اللہ کے لیے ذبح کرنے والے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کی قیمت ہے, تمہارے گوشت خون کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہیں خون ہی بہانا ہے اس میں. تم یہ فلسفہ نہیں کر سکتے کہ چلو نقدی دے دو غریبوں کو, 4000 کا بکرا آتا ہے 4000 غریبوں میں بانٹ دو. وہ غریب آدمی گوشت بھی خرید لے گا, کپڑے بھی لے لے گا, آٹا بھی لے لے گا, اور جھوپڑا ووپڑا بھی سنبھال لے گا, اپنا جو ہے وہ سنوار لے گا. تو 4000 کیش دے تم غریب کو بکرا جمع کرنے کے بجائے, اس شخص کی قربانی نہیں ہوئی, کیونکہ جو حکم دیا ہے وہی تمہیں کرنا ہے. یہ فلسفہ عقل کا, یہ عاشقوں کے حال ہی چلتا ہے. یہ تو عشق کی کہانی, اصل میں تو چھری پھرنی چاہیے تھی اپنے بیٹے پر, اپنی اولاد کے گلے پہ چھری پھرنی چاہیے تھی اللہ کے راستے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحان لیا, بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم دیا, اور امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے. تو پوری امت کے لیے جانور ذبح کرنے کو بیٹے ذبح کرنے کے برابر قرار دیا. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں, جانور جب ذبح کرتے ہیں, تو جانور ذبح کرنے پر جو اللہ کے راستے میں قربانی ہم کرتے ہیں, تو انسان کو اجر بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا دیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ. 50 نمازیں فرض کی تھی, تخفیف ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. جب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے, آواز آئی کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اب یہ 50 ہی ہیں, تمہاری امت 5 ادا کرے گی, ہم اس کے نامہ اعمال میں 50 لکھیں گے. 50 لکھی جاتی. اسی طریقے سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ عاشق اپنے عشق کا امتحان دے رہا ہے, اور بیٹی کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے دوبارہ بھیج رہے ہیں. آپ نے ذبح کیا, تگ و دو کے بعد جب ذبح ہو گیا, آنکھیں بند ہیں, خوش ہو رہے کہ ذبح ہو گیا, اللہ کا یہ امر پورا ہو گیا, آنکھ کھولی تو دوبارہ ذبح ہو گیا. اب بیٹا اسماعیل پال کھڑا بند کرا رہا. فوراً حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جلدی سے جنت سے دوبارہ لے کر جاؤں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھری پھیری تو کہا بسم اللہ, اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اتنا کہا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بولے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. انہوں نے یہ بولا. جب علیہ الصلوۃ والسلام دمبا لے کے آسمان سے اتر رہے ہیں, فرمایا کہ اللہ اکبر و للہ الحمد, دمبا چھری گر گئی. تو اللہ کے نام پہ انہوں نے ذبح کیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس میں اسلام اسلام بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. جبرائیل بھی بول رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم تو سنا اللہ ہی کی ہے, اسی کی بڑائی ہے, بس تم نے حق ادا کر دیا بیٹا. 10-12 سال کا یہ بیٹا, اور وہ بیٹا جس میں نور نبوت ہے, اور وہ بیٹا جو کتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا کیا, اور حکم اور ذبح کرنے معمولی امتحان نہیں. اور انہوں نے پلٹ کے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ اتنے بڑھاپے میں جا کر تم نے اسماعیل لے لیا. آپ کو پتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کہ دونوں میاں بیوی ابراہیم اور ان کی اہلیہ مایوس ہو کے اولاد کے بوڑھے ہیں, اس وقت بشارت دی جا رہی ہے, اس وقت ان کو بشارت دی جا رہی ہے بیٹی بیٹا ہو رہا ہے اسماعیل. اس وقت تو ملے حضرت حاجرہ کے بدن سے, اور جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ باپ کا سہارا بنے, اس لیے بعض روایات میں آتا ہے 12 عمر تھی, بعض میں آتا ہے 8 عمر تھی, اور اتنی نہایت محبوب عمر ہے. اس عمر میں بچہ ماں باپ کی آنکھوں کا منظور نظر برے نظر ہوتا ہے. اس کو فرما دیا کہ میرے راستے میں ذبح کرو. انہوں نے پلٹ کے یہ لکھا کہ اتنے بڑھاپے میں جب یہ دینا ہی تھا تو ذبح کا حکم کر دیا, اور اگر ذبح ہی کرانا تھا تو دیا کیوں؟ بڑھاپا تو آ ہی گیا تھا, مایوسی تو ہو ہی گئی تھی, اس بوڑھی ہڈیوں کو پھر امتحان میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہیں پلٹ کے یہ نہیں پوچھا. عاشق ایسا نہیں پوچھتے. ہاں ہمارے جیسے عاقل جن کی عقل میں بھی فساد ہے وہ ایسی بات ایسے سوال کرتے ہیں, وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ امریکہ ہی بھیج رہا تھا تو یہاں گناہوں سے روک بچنے کا حکم کیوں دیا, مدینے ہی بھیج رہے تھے. امریکہ بھیج دیا پھر کیا تو گناہوں سے بھی بچو, یہ کیا؟ جب گناہوں سے بچانا تھا تو کہ مدینے حرمین شریف پہلے بٹھا دیتے, یہاں کیوں بھیجا؟ اور یہ حقیقت ہے, آج کا نوجوان یہ باتیں کرتا, اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ تو امتحان کی امتحان کے موڑ ہے. انہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا اور ذبح کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ واقعہ آپ نے متعدد دفعہ سنا ہے کس طریقے سے ذبح کا سارا سلسلہ چلا. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور کہا یہ اپنا ذبیح بہن, اے ذبیح بہن کے بیٹے, یہ کہہ کے اس نے خطاب کیا. ذبیح کہتے ایک ذبح ہونے والا, ذبیح بہن کہتے دو ذبح ہونے والے. وہ تو یہودی نے کہا دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے, یہ عنوان اختیار کیا اپنی گفتگو کر کے چلا گیا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہے کہ یہ دو ذبح کیوں کہا اس نے؟ ہاں ایک ذبح کے بیٹے تو ہیں, کہتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ دو ذبح کے بیٹے کیوں کہا اس نے؟ تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ یبن ذبیح بہن اس نے کیوں کہا, ذبیح بہن کے بیٹے؟ آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ اصل میں ذبیح بہن ہی کا بیٹا ہوں. صحابہ کرام حیران, کس طرح؟ فرمایا کہ ایک ذبیح تو اسماعیل ذبیح اللہ ہے, وہ میرے جد امجد ہیں, اور ایک میرے اپنے باپ جو عبداللہ ہیں وہ بھی ذبیح اللہ ہے, وہ بھی ذبیح. فرمایا صحابہ نے کہا وہ کس طرح؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ عبد المطلب زمزم کا جو کنواں تھا یہ حوادث زمانہ کے اعتبار سے چھپ گیا تھا, اور یہ تاریخی واقعات عمر بن حارث ایک شخص تھا, اس نے یہ کنواں ملیا میل کر دیا, چھپا دیا, اس میں روڑے ڈلوا دیا. تو عبد المطلب کو جب سردار بنے مکہ کے اور یہ بیت اللہ کی ذمہ داری اور نگہبانی ان کے ہاتھ آئی, ان کو فکر ہوئی کہ اپنے جد امجد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ایڑیوں کے ذریعے سے جو چشمہ پھوٹا تھا پانی کا, آب زمزم جو نکلا تھا, وہ کنواں ضرور وہ کہاں ہے؟ اب کسی کو پتہ نہیں کہ کنواں کہاں ہے. کہتا ہے کہ یہ اسی حرم ہی کے علاقے میں بیت اللہ کے قریب آ کے سو گئے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ سچی بات ہے کہ اسماعیل کے قدموں سے وہ چشمہ پھوٹا اور سچا کنواں ہے وہ تیرا, تو مجھے خواب میں بتا دے کہ وہ ہے کہاں. سو گئے تو خواب میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بتایا کہ اوصاف اور نائلہ یہ دو بت تھے, ان دو بتوں کے درمیان میں اصل میں اوصاف اور نائلہ یہ دو بت تھے, یہ دو مرد اور عورت تھے زمانہ جاہلیت میں. اور آپ جانتے کہ بیت اللہ کا طواف زمانہ جاہلیت میں بھی چلتا تھا. یہ دو بدبخت ایسے تھے کہ ان دونوں نے بیت اللہ کے اندر بدکاری کی, بیت اللہ میں بدکاری کی انہوں نے زنا کیا, اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا, پتھر کے بن گئے عذاب ہوتا. اور دنیا میں مثال بنا کہ یہ وہ شخص, اب وہ جب پتھر کا بنا دیا تو بعد والوں نے ان دونوں کے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو مقدس اپنا بت بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی, اور اس جگہ نے سب کیا جہاں پر اس وقت آب زمزم درمیان میں ہوا, ایک طرف وہاں پر دونوں بت نصب کیے. تو وہ دکھائے گئے کہ وہاں پر ہے, لیکن اب وہ جنگل بیابان ہے, پتھریلی زمین ہے, پھر بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ کہاں پر ہاتھ مارے. تو دوسرا پھر دعا کر کے سوئے کہ اللہ مجھے بتا دے کہ کس موقع سے میں شروع کروں اکھاڑنا زمین, اب پتھریلی زمین ہے کہاں کا انسان اکھاڑوں. تو خواب میں بتایا گیا کہ اصحاب اور نائلہ یہ جو بت ہیں ان کے قریب ایک مقام پر صبح کو ایک کوا کنڈے مار رہا ہوگا, تو تم سمجھ لینا یہ جگہ جہاں سے تم اکھاڑنا. جب صبح جب بیدار ہوئے تو کوا جو ہے وہ ان کے قریب ایک مقام پر کنڈے مار رہا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ اپنے بیٹے حارث کو دیا کر کے چلو. تو قبیلے اور قوم کے لوگ کہنے لگے آپ کیا کہنے لگے, یہ کہاں ہوا, یہ کیا خیالی باتوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں. کہا کہ چھوڑو تم کوئی ساتھ نہیں دیتا, تو بس یہ میرا بیٹا حارث اور میں ہم دونوں اس کنویں کو نکال دیں گے. انہوں نے کھودنا شروع کر دیا. اللہ کی شان یہ کہ زمین جب کھدی ہے نیچے سے وہ کنواں دریافت ہو گیا. اب تو عبد المطلب کی جناب دنکا بچ گیا عرب, اس کا تو اللہ سے بھی خوب تعلق ہے اور یہ تو واقعی سردار بننے کا حقدار. خوب شہرت ہو گئی. اب جب ان کی عزت اور عظمت اور شہرت اتنا اضافہ ہوا تو یہ بیت اللہ کے قریب آئے اور اس فرد محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے, اللہ اگر تو مجھے دس بیٹے دے اور دس کے دس بالغ اور جوان ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے راستے میں ذبح کروں. یہ منت مانگی خوشی میں آ گئی. اور اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دس ہی بیٹے دیے اور سب بالغ ہو گیا. کڑیل جوان حضرت عباس, حضرت حمزہ, حضرت عبداللہ, ادھر ابو طالب, ابو لہب, ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. اب یہ حضرت تو دس بیٹے حارث, تو دس بیٹے دے دیے. اور عبد المطلب اپنی اس منت کو بھول گئے کہ میں نے ان کو مدد مانی, ظاہر ہے ایک زمانہ گزر گیا. تو ایک رات یہ سوتے ہیں تو خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ عبد المطلب اللہ سے تم نے جو مدد مانی تھی اس مدد کو پورا کرو. انہوں نے صبح اٹھ کے بکرا ذبح کر دیا, بکرا ذبح کرا دیا. پھر اگلی رات سوئے تو پھر خواب میں کسی نے کہا کہ عبد المطلب تم اپنی منت جو اللہ سے تم نے مانی تھی اس میں بڑی قربانی دو. انہوں نے گائے ذبح کر دی. تیسری رات سوئے تو پھر آنے والا آیا, کہا کہ عبد المطلب تم نے جو اللہ سے نظر مانی تھی اس میں تم کس سے بھی بڑی قربانی دو. انہوں نے اونٹ ذبح کر دی. چوتھی رات ہوئے تو چوتھی رات پھر آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ عبد المطلب تم نے اللہ سے جو مدد مانی تھی اس میں تم کس سے بھی بڑی قربانی دو. اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار اونٹ کے بعد کون سا جانور, سب سے بڑی قربانی اسی کی. اب انتہائی معصومیت سے اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے تو بتا کون سی بڑی قربانی. بھائی میں نے بکرا بھی ذبح کر دیا, گائے بھی ذبح کر دی, اونٹ بھی کر دیا, اب اس سے بڑی اور کون سی قربانی ہوتی ہے. اب اس نے کہا کہ تم نے یہ منت مانی تھی کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک جوان بیٹا ذبح کروں گا, وہ پوری کر. اب ان کی آنکھ کھلی, اوہو وہ یاد آ گئی, پسینے چھوٹے ہوئے. اب بوڑھا باپ اور جوان بیٹا ذبح کرنا آسان کام ہے، پریشان ہو گئے، واقعی وہ تو منت مان لی تھی نا. اب فوراً بیٹوں کو اکٹھا کیا، دس کے دس جوان بیٹے کے سامنے، اور کہا کہ بیٹا میں نے اسی طریقے سے منت مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے دس بیٹے دیے تو ان میں اور سب جوان بالغ ہو گئے تو میں ایک اپنا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، اور اس وقت اس قسم کی نظر مارنے کی اجازت تھی. اب مجھے اس کی یاد دہانی کرائی گئی کہ بھئی اس منت کو پورا کرو، اب تم لوگ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ بس حکم کیجیے، ہم تیار ہیں. عبداللہ آگے بڑھے، کہا کہ ابا جان میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے ذبح کریں. انہیں پھر پوچھا، پھر عبداللہ آگے بڑھے، کہا کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کریں، میں تیار ہوں. تینوں مرتبہ عبداللہ ہی آگے بڑھ رہے ہیں. اب عبداللہ ان میں تو نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سلب میں تو نور محمد ہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ بچپن سے انتہائی حسین و جمیل تھے، چہرے پہ عجیب وجاہت تھی، اور سب بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور پروقار شخصیت کے مالک عبداللہ تھے. اب طے ہو گیا کہ چلو عبداللہ کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے تیاری باندھ لی کہ عبداللہ کو ذبح کریں گے، اور چھری اور رسی لے کے چل پڑے. اب جیسے ہی وہ ذبح کے مقام پر پہنچے ہیں بیت اللہ کے قریب، تو قبیلے کے لوگ آڑے آ گئے کہ نہیں بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہ کریں. ادھر ننیال کو اطلاع ہوگی بنی مخزوم کو، یعنی آمنہ، وہ ان کے جو آمنہ کہہ رہا ہوں عبد المطلب کی جو اہلیہ، ان کے خاندان کو اطلاع ہو گئی، ننیال کو اطلاع ہو گئی، عبداللہ کا ننیال پہنچ گیا، تلواریں لے گئی. کہا کہ مجال ہے کہ تم اس کو ذبح کرو گے، یہ کوئی بات ہے تو ہمارا نوازتا ہے. جھگڑا شروع ہو گیا. وہ کہتا میں نے منت باندھی ہے. کہا کہ تیری منتوں کی بھیٹ ہماری اولاد چڑھے گی، یہ کیا ہم نہیں مانتے. اب جھگڑا شروع. اب عبد المطلب پریشان کہ قبیلہ بھی سامنے اور ادھر سے وہ ننیال بھی آ گیا. تو کسی عقل مند نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہاں ایک خاتون ہے، اس وقت ایک یہودی عورت ہوتی تھی اور وہ دین ابراہیمی پر قائم تھی، بڑی اللہ والی تھی، اور اس کو اللہ نے بڑا فہم اور عقل دے رکھی تھی کہ دور دور سے لوگ اس سے آگے مشورے کیا کرتے تھے اور بہت اچھے مشورے دیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. اس سے مشورہ کرنے کے لیے کسی نے کہا کہ ان سے مشورہ کر. اب ان کے پاس پہنچے عبد المطلب کہ یہ گنجلک ہے، منت یہ مانی ہے، ننیال تیار نہیں، قبیلہ سامنے ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اب اس کی کیا راہ نکالیں. آپ جو فیصلہ کر دیں گے اس پر سب عمل کریں گے. اللہ اکبر. اس خاتون نے کہا کہ یوں کرو، عبداللہ ایک طرف اور اس کے مقابلے میں دس اونٹ لاؤ، اور دونوں کے لیے قرآن اندازی کرو. اگر قرے کے اندر اونٹوں کا نام آ جائے کہ اونٹ ذبح کرو، اونٹوں کے نام پر اگر قرآن نکل آئے تو دس اونٹ ذبح کر دو، وہ عبداللہ کے بدلے میں ہو جائیں گے. اور اگر قرآن عبداللہ کے نام آ جائے اس دس کے اندر اور دس کا اضافہ کر کے پھر قرآن ڈالو. اس وقت تک اونٹ بڑھاتے رہو جب تک کہ اونٹوں کا قرآن نہیں آتا، اس وقت بڑھاتے رہو. یہ بہت اچھا، سب اس پہ راضی ہو گئے. ظاہر ہے کہ عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچانا تھا. اب قرآن دازی جب ہوئی عبداللہ کا نام، اس نے کہا کہ دس اونٹ اور ساتھ ملا، بیس اونٹ ہو گئے، پھر قرآن ڈالا. پھر قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام، کہا کہ دس اونٹ اور ساتھ ملاؤ، تیس اونٹ ہو گئے. پھر قرآن ڈالا، پھر عبداللہ کا نام، یہاں تک کہ جب تک ایک سو اونٹ نہیں ہو گئے عبداللہ کا نام آتا رہا. جب ایک سو اونٹ ہو گئے، اب جب قرآن جالا تو اونٹوں کے نام قرآن نکلا. اس نے کہا اب ان سارے اونٹوں کو ذبح کر دو اللہ کے راستے میں، یہ عبداللہ کی جگہ پر ہو جائے گا. سب عرب کے اندر خوشی پھیل گئی، کہ مجھے تو سردار کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا, اور کتنی اچھی تدبیر بتائی. اور اللہ کی شان دیکھو, آج تک ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ مقرر ہوگی. آج اگر کوئی قتل کر دے کسی کو اور دیت کا حکم ہو جائے تو 100 اونٹ دیت ہے. یہ اس وقت کے اس فیصلے کو جاہلیت میں بھی قائم رہا, اور اسلام جب آیا تو اسلام نے بھی اس فیصلے کو مقرر کر دیا کہ ایک آدمی کی جان کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہوگی. آج بھی 100 اونٹ, یہ اس وقت فیصلہ ہو. چنانچہ 100 اونٹ ذبح کر دیے, یوں عبداللہ بچ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی کو چونکہ پتہ ہی ہے, اہل کتاب ہیں, ان کی کتابوں میں سب یہ حالات موجود ہیں, اس لیے اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں ذبیح تہن کا بیٹا ہوں, اسماعیل بھی اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے رکھے گئے, اور میرے والد عبداللہ بھی اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے رکھے گئے, ان دونوں کی اولاد میں ہیں, اس لیے مجھے اس نے یہ اپنا ذبیح تہن کا کہ ذبیح تہن کے بیٹے. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کس کی امت ہے, ذبیح تہن کے بیٹے کی امت, کہ ان کے جد امجد اور ان کے براہ راست والد دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے رکھے گئے. تو اس امت کی ماہیت اور حقیقت میں ہی قربانی ہے, اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہی اس امت کی ماہیت میں داخل ہے. اور اللہ کی یہ عنایت ہے کہ اس نے ہماری جانوں کو محفوظ رکھ کے جانوروں کی قربانی کو ہماری جانوں کی قربانی کے قائم مقام رکھ دیا, یہ اس کا لطف کرم. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ سب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا, لہٰذا سب اپنا ایک ایک بیٹا ذبح کیا کریں, تو ہمارا کیا حال ہوتا, ہم سے تو آج ایک بکرا ذبح نہیں ہوتا. اور ان دنوں میں کتنے لوگ ہمیں مسئلے بولتے ہیں, مفتی صاحب وہ مجھ پہ قرضے بھی بہت ہیں, میں کریڈٹ کارڈ کا بھی مجھ پہ قرضہ ہے اور فلاں فلاں قرضہ بھی ہے, تو کیا قربانی مجھ پہ واجب ہوتی ہے؟ یار ایک بکرا ذبح کرنا ہے تم نے جنگے میں $200 کا, کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے دین کی حقیقت تو بیٹوں کی قربانی کی تھی, اور تم ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے ڈھگوں سے اور وسو سے شبہات کہ جی ہم پر واجب ہوتی ہے قربانی. اور اگر بیٹی کی شادی کر رہا ہوتا تو کبھی نہ کہتے قرضے بہت ہیں, تو شادی پہ 50 آدمی بلاؤں یا 300 بلاؤں, میں سوچ رہا ہوں 50 بلا دوں کیونکہ قرضے بہت ہیں. کبھی نہیں پوچھا نہیں کہ جی قرضے بہت ہیں, بیٹی کی شادی کر رہا ہوں وہ مسجد میں کر دوں, کہ یا وہ ہال $5,000 کا ہال لینا ہے, وہ ہال میں ہال آ جائے, وہاں شادی کرو. کبھی نہیں پوچھا. وہ دلہن کا جوڑا جو ہے قرضے بہت ہیں, دلہن کا جوڑا ایک تو 15,000 کا آ رہا ہے, ایک 10,000 کا ہے, اب وہ 10,000 والا لوں یا 500 والا لوں, کون سا لوں, قرضے بہت ہیں. کبھی پوچھا کہ نہیں, ارے کیا بات کرتے ہو, بیٹی کا نکاح ہے بھائی, چھوڑو کریڈٹ کارڈ سے قرضہ نکالو, بینک سے قرضہ لے لو, لیکن ہر عالیشان حال میں شادی ہوگی اور نہ 10,000 کا جوڑا بنے گا, دلہن کا جوڑا جو زندگی میں ایک ہی دفعہ پہنے گی, بعد میں پہنتی نہیں, بناتے ہی ایسا ہے کم وقت, وہ ایک ہی دفعہ گئی ہے, ساری زندگی پڑے رہتا ہوں, عام دنوں دوسروں دنوں میں پہننے کے لوگ ہنسے کہ یہ پاگل ہو گئی. اب ایسی آفت بنانے کی ضرورت کیا تھی جو کسی کام کی نہیں. اور دلہا کو اب شوق نہیں رہتا کیا, وہ ہر 2 مہینے بعد کہہ کے وہ ذرا بینک پہن کے دکھانا, بس وہ جو ہونا تو ہو گیا, بس اب بیچارہ بہتیا بازار ہے. تو یہ اتنا جو فضول خرچی اسراف یہ کس کھاتے میں کر دیا, کیا اس کی پوچھ رہی ہوگی؟ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ان المصرفین کانوا اخوان الشیاطین, یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کرتے ہیں. اس وقت تو نہیں پوچھا مفتی صاحب قرضے بہت ہیں کیا کروں؟ نہیں, وہ تو جناب جو بن پڑا لٹا دیا, اور بعد میں 6 مہینے تک ہاتھ ملتے رہے اور گالیاں دیتے رہے کہ کیا یار شادیاں بھی مصیبت ہیں, اور جہاں پھر موویاں اور ویڈیو اور پتہ نہیں کس کس پر خرچے, ٹیمیں آ رہی ہیں, موویاں بن رہی ہیں یادگار, تاکہ یاد کر رہے ہیں, کیونکہ آگے تو خوشیاں ملنی نہیں, سوچا بھی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے کتنی اچھی شادی ہوگی, پہلے سے نیت خراب ہوتی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں ارے اللہ کے بندو, ہم تو ابن الزبیتین کی اولاد ہیں, ان کے روحانی اولاد ہیں ہم, کہ خود انہوں نے فرما دیا کلو نقین و تقین فو آلی, جو نیک متقی ہے وہ میری آل ہے, وہ میری اولاد ہے. ہاں اگر ہم سید نہیں ہیں کوئی بات نہیں, یہ تسلی موجود ہے کہ آپ نیک صالح متقی بن جائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اولاد میں شامل کر دو, تم بھی آلے رسول ہیں, کل تقین و تقین ہو آلی, ہم انہی کی روحانی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے کتنی بڑی قربانیاں, ہمارے جدی امجد, پھر حضرت عبداللہ, یہ تیار ہے قربان ہونے کے اللہ کے راستے میں, اور آج ہم ایک بکری ذبح کرنے کے لیے 10 دفعہ مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی وہ ذبح کر دیں کہ نہیں. اللہ کیا یہ انٹینشن ہماری کاؤنٹ ہوتی ہے, یہ کیا ہے, کیا نیت ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے 10 مسئلے سے آتے ہیں, اس کو وہ بھی قرضہ ہے, وہ بھی قرضہ ہے, وہ بھی قرضہ ہے, بڑی مشکل سے رو دھو کے گھر میں پورے کنبے میں سے ایک ہی بکری ذبح ہوتی ہے, باقی سوچتا ہے دوسرے گھروں سے گوشت آ جائے گا, چل کام بن جائے گا, اپنا 6 مہینے نکل جائیں گے. اور یہاں تو رواج نہیں ہے, ہمارے ملکوں میں تو بہت ہے. اور پھر غلام احمد پرویز, یہ پرویزی فرقے کا بانی منکر حدیث, اس نے آ کے یہ مسئلہ گھڑ دیا کہ یار گوشت ذبح کرو گے, اتنے جانور ذبح کرو گے تم, لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا میں, دنیا سے جانور ختم ہو جائیں گے, یہ حرکتیں چھوڑ دو, بکرے ختم ہو جائیں گے, گائے ختم ہو جائیں گی, یہ ذبح نہ کیا کرو. ہاں نقدی دے دو غریبوں کو, نقدی دے دو کہ وہ گوشت بھی خرید لیں گے, آٹا بھی خرید لیں گے, آخر اکیلا گوشت بھی تو نہیں کھانا, روٹی بھی تو چاہیے. اب سے یہ فلسفہ گھڑا, سب نے کہا واہ واہ یار یہ تو بات صحیح ہے, وہ قربانی کے تصور کے خلاف ہو گئے, قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نادان کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ قربانی میں ہی وہ برکت ڈالتا ہے, جو جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ ہر سال منڈی بھری ہوتی ہے. کتے ملنے کی قربانی نہیں ہوتی, اگر اس میں برکت ہوتی کتے ملنے میں تو اتنے کتے بلیاں ہو جاتے کہ چلنا مشکل ہوتا, کیونکہ آج کے ذمت ہوتے نہیں, وہ ہمارے ملکوں میں تھوڑے سے زیادہ ہو جائے تو بلدیا والے پریشان گولیاں لے کے گھومتے ہیں کہ اب کتے بہت ہو گئے شہر میں, وہ گوشت میں گولیاں فٹ کر کر کے وہ کتوں کو کھلا رہے ہیں, کتے مرے پڑے ہیں, چلو کتے اٹھا اٹھا کے پھینکو, کتے بہت بڑھ گئے. تو وہ تو اتنے ہو جانے چاہیے کتے پیچھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, لیکن کیوں نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پر قربان نہیں ہوتے, ان کی تعداد میں بھی برکت نہیں. بکرا گائے بھینس اونٹ اللہ کے راستے میں قربان ہوتا ہے ہر سال, اللہ اس میں برکت ایسی ڈال دیتے ہیں کہ ہر سال بندی بھر جاتی ہے. اور یہاں تو یہ نظارے ہیں نہیں, ہم پاکستان میں, اب کراچی میں ہر سال سنتے جی اس دفعہ جانور کم آئے گا, سندھ میں بیماری پڑ گئی تھی, جانور کم آئے گا اس سال, پچھلے سال بہت جانور ذبح ہوا ہے, اس سال لگتا ہے کم آئے گا, ابھی تک منڈی بالکل ٹھنڈی پڑی ہے, ہر سال لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن جو ہی وقت آتا ہے اللہ اکبر, منڈی جو بھرتی ہے اللہ کی طرح, دیکھنے والا نظارہ ہوتا ہے, گائے بھینسیں بکریاں بیل اونٹ کیا کیا پھول, اور لوگ پھر رہے ہیں ہمارے جناب اپنے جناب مرضی کا جانور چن رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں, سوکھے بھر بھر کے جا رہی ہیں, نعرے لگاتے لے جا رہے ہیں, کیا لے کے جا رہے ہیں جی, بیڑی لے کے آئے جی ذبح کرنے کے لیے, ہر سال یہ کیا ہے, قربانی سے عظمت اور برکت دونوں چیزیں بڑھ گئی, اگر قربانی نہیں تو اس میں نہ برکت ہے نہ عظمت ہے. دیکھو پیاز, پیاز ایک سبزی ہے, اگر پیاز یہ کہے یار مجھے کاٹو پیٹو نہیں, ایسی ساری اٹھا کے اسٹوریج سے رکھ دو دسترخوان پہ, کیا خیال ہے آپ پیاز, کہا کہ کمبا کو گزر ہی ڈالو, یہاں پیاز کو ہم دسترخوان بھی کیوں سجائیں, ہاں کٹنے کے لیے تیار ہے تو عظمت دیں گے تجھے, تیرے تو چھریاں چلے گی, تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اب تجھے شاہی دسترخوان کی سلاد کے اوپر سجا کے رکھیں گے, قربانی سے پیاز کی عظمت بڑھ گئی. اگر وہ قربانی کے لیے تیار نہ ہو تو شاہی دسترخوانوں کے اوپر پیاز کی کوئی قیمت نہیں, اس کو سٹور کے اندر ڈال دیا جائے. اب کھیرا تیار ہے کہ مجھے کاٹنا جیسے کاٹنا ہے, آپ کاٹ کاٹ کے سجا سجا کے, اور یہ تو سلادوں کی ڈیزائننگ, یہ بھی ایک فن بن گیا بھائی. ٹماٹر کیسے کاٹا ہے اور وہ کھیرا کیسے, پیاز کیسے, اور ایسی جناب پلیٹوں میں سجا کے آتی ہے, وہ خود ہی ایک پھول فلاور بنا ہوتا ہے, یہ بھی ایک فن بن گیا ہے, آرٹ ہو گیا ہے. لیکن وہی سبزی وہاں سجی کہ جو کٹنے کے لیے تیار ہے, اسی کو عظمت مل گئی. اور جب عظمت ملی کٹنے کو تیار ہو, اسی میں برکت پڑی گی, روز آ رہی گی, روز بروز پیداوار بڑھ رہی. اور جب انسان اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ تبارک مطالعہ اس کو عظمت نہیں دیں گے, ناممکن بات دیں گے. تو آج امت اتنی اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میری جو اندر کی خواہشیں ہیں, اللہ نے ہماری جان کی قربانی تو لی نہیں کہ چلو بھائی بیٹے ذبح نہ کرو, ان کی جگہ پر دبے ذبح کر دو. اس دمبوں کے اندر بھی جب چیز سوچتے ہیں, دیکھو میں تو اس نیت سے بھی ڈرتا ہوں کہ لوگ جو یہ نیت کرتے ہیں, یار انڈیا پاکستان میں سستی ہے, وہاں بکرا 2000 کا مل جائے گا 20-25 ڈالر میں, اور یہاں بکرا 150 کا, یار یہ بہت مہنگا, چھوڑو اس کو وہیں کرا دو 2-4. یہ نیت بھی مجھے بھی اچھی لگتی. ہاں یہ نیت رکھو کہ یار یہاں ذبح اگر کر لیں گے 200 ڈالر کا بکرا بھی, تو کس کو دیں گے, سب پیٹ بھرے ہوئے ہیں, سارے سپر پاور ہیں, کس کو دیں گے, کوئی بھی امداد دینے کو تیار نہیں ہے, غیر کوئی امداد دینے کو تیار نہیں ہے, تو دینے والے ہیں, دینے والے ہیں ہی نہیں, ضائع ہوگا گوشت, یہ سارا خود ہی کھانا پڑے گا. یار پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ادھر بھیج دو, اس لیے کہ بےچارے وہاں ایسے ضرور غریب کہ جو ہفتوں گوشت کا تصور نہیں کر سکتے, 2-2 ہفتے کے بعد 1 پاؤ گوشت ان کے گھر میں پکتا ہے, 1 پاؤ گوشت, آدھا کلو گوشت 2-2 ہفتے کے بعد, اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس کے اندر بھی دال ڈال دیتے ہیں, وہ گوشت بھی بغیر دال کے نہیں. اور ہم کس نشے میں, یہ ایسے ایسے میں جانتا ہوں, ایسے خاندان آپ بھی جانتے ہیں کہ بےچارے وہ 4-6 بوٹیاں 1 پاؤ گوشت کی, اور ساتھ وہ بھی دال چنے کی ڈال دیتے ہیں بےچارے, کہ چلو کچھ گوشت کا ٹیسٹ اور کچھ دال گزارا ہو جائے گا, گھر چل جائے گا. اور آج یہاں پیٹ بھر گیا تو فکر ہی, اور یہاں آ کے بخیل ہو گیا کہ ہو یہ وہی کر دو یار وہاں سستا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ نیت نہ کیا کرو, یہ نیت کیا کرو کہ اللہ تیرے ضرورت مند بندے وہاں زیادہ ہیں, اس لیے ہم وہاں بھیج رہے ہیں, اس لیے وہاں یہ منع نہیں کر رہا آپ وہاں قربانیاں نہ کریں, بلکہ کریں. وہاں کتنے غریبوں کو گوشت مل جائے گا, آپ کو کیا کھانا, وہاں 10 بکرے ذبح کرا کے 10 کے 10 کے 100 روپے غریبوں کو دے دو یار. آپ کو پتا ہے کہ وہاں کتنے غریبوں کے جھونپڑے یہ قربانی کی دنوں میں ان کے گھروں میں گوشت, جہاں صبح شام گوشت چل رہا ہے, سال بھر کی ان کی حسرت پوری ہو جاتی ہے. اللہ کی عنایت. اب غلام میں پرویز کہتے ہیں کہ روٹی کہاں سے پکائیں گے, روٹی کے انتظام کے لیے پہلے دے دیا تم نے, صدقہ فطر, صدقات, نافلہ, زکاتیں جو دی گئی وہ کیا ہے, وہ سارا انتظام ہو رہا ہے پہلے, ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ. لیکن جہاں عشق کا امتحان ہے تو تمہیں عشق ہی کا امتحان دینا ہے, وہاں عقل نہیں چلا دینا ہے, عقل تو یہ کہتی نہیں. اس لیے قرآن حدیث میں حکم یہ ہو گیا کہ جانور ہی ذبح کرنا چاہتے, بس خون بہانا اس, اور وہ بھی 3 دنوں کے اندر اندر, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ, بس ان 3 دنوں کے اندر ہی اگر تم قربانی کرو گے تو تمہاری قربانی کی قیمت ہے, اور یہ گزر گئے تو پھر وہ قربانی کی وہ قیمت نہیں رہی, ہاں صدقہ بن جائے ان 3 دنوں کے اندر اندر قربانی کرو. اور اس میں افضل پہلا دن, اس کے بعد درجہ دوسرے دن کا, پھر تیسرے دن, اور اللہ کے بندے 3-3 دن قربانی کرتے رہتے ہیں. اور پھر نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کرتے ہیں, مرحوم والدین کی طرف سے کر رہے ہیں, اپنے پیر مرشد کی طرف سے کر رہے ہیں, صحابہ اکرام کی طرف سے کر رہے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیاں کر رہے ہیں. ایک ایک آدمی دس دس قربانیاں کر رہا ہے. اللہ کیا اس کی قیمت لگی؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے ایک مینا ذبح کیا, دو مینا ذبح کیے, ایک مینا آپ نے اپنی طرف سے کیا اور ایک پوری امت کی طرف سے کیا. جو موت ہو گئی, جو موجود, جو آنے والی, پوری امت کی طرف سے ایک مینا ذبح کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ تم مرتے دم تک یہ ایک مینا میری طرف سے پوری امت کے لیے کرتے رہنا. اور حضرت علی اس پر عمل کرتے رہے, سیاست کیا نہیں. اور آج ایسے بھی بعض نا سمجھ پیدا ہو گئے ہیں کہ جی کسی کی طرف سے قربانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ جو مرحوم ہو گیا اس کے جو عمل چلے گئے چلے گئے, آپ بھی اگر کرتے رہے تو فائدہ نہیں. ارے صاف حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی, وہ ایک جانور پورا امت کی طرف سے ذبح کیا. صحیح حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے, وہ نظر نہیں آتی تھی. اصل میں ایصال ثواب کا انکار ہے کہ آپ جو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا ذبح کیا, میدا ذبح کیا اور پوری امت کو اس کا ثواب پہنچایا, وہ کیسے پہنچ گیا؟ اور پھر حضرت علی کو وصیت کر کے گئے کہ یہ کرتے رہنا, اور حضرت علی اس پر عمل کرتے رہے, مرتے کرتے رہے, پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے رہے. تو یہ سارے ثواب کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر دعا کا بھی انکار کریں, جنازے کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا. ابھی کہتے ہیں 40 آدمی اگر ایک جنازے میں شریک ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس مردے کی بخشش کر دیتے ہیں. تو آپ کل کو کہیں گے صلاح تو جنازہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کہیں کیوں نہیں کہتے؟ صاف مجھ سے قطعی سے ثابت ہے کہ جنازہ جب پڑھا جاتا ہے تو آپ جو دعا کرتے ہیں اس سے اس مردے کو نفع ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کی دعا سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کا عمل ہے, فائدہ اس کو ہو رہا ہے, تو آپ اگر کچھ پڑھ کے اس کو بخشتے ہیں, آپ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اس کو بھیجتے ہیں, اس کا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو فرق کیا دونوں؟ دعا سے نفع ہوتا ہے, جنازے سے نفع ہوتا ہے, پھر یہاں قربانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اس سے نفع ہو رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ سارے ثواب ہوتا ہے. یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں کہ جی بس جو تم نے کیا وہ اور چیز ہے. وہ یہ وہ ایمان, ایمان اور عقیدہ, ایمان کے اندر آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے. ایک آدمی اگر ایمان پر نہیں مرا, کفر پر مرا ہے, اب آپ پیچھے 10 دفعہ اس کے لیے ایمان قبول کرتے رہیں, اس قبول کرنے کا اس کو نفع نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے. ہاں اعمال صالح ایمان ہے, اب اعمال صالح آپ کر کے اگر اس کا ثواب اس کو بخشے وہ پہنچتا ہے, اس کے اندر ایبلٹی ہے. جب اس کے اندر ایمان ہونے کی وجہ سے ایبلٹی موجود ہے, اب وہ اعمال صالح کو قبول کر لے گا. دیکھو ایک آئینہ ہوتا ہے, شیشہ, آتشی شیشہ کہتے ہیں اس کو, جو سورج کے سامنے آپ کریں اور کاغذ پہ اس کی شعاع ڈالے تو کاغذ جل جاتا ہے, اس کو آتشی شیشہ کہتے ہیں. اب اس آتشی شیشے کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ سورج کی روشنی اور حرارت جذب کر کے اس انداز سے آگے لے کے جاتا ہے کہ کاغذ کو جلا دیتا ہے. آپ نے ہاتھ پہ کرے ہاتھ جلنے لگے, ایبلٹی موجود ہے آئی شیشے میں. اگر ایسا شیشہ آپ سامنے کریں کہ جس میں ان شعاعوں کو جذب کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے تو کیا کاغذ جلے گا؟ نہیں جلے. بس یہی فرق ہے کہ ایک آدمی ایمان پر مر گیا, آتشی شیشہ ہے, وہ ایبلٹی ہے اس کو جذب کرنے کی, اب آپ اعمال صالح اس کو بخشیں گے تو اس کا اجر ثواب وہ قبول کرتا رہے گا. لیکن اگر ایک ایسا آئینہ ہے, ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر ایمان ہی نہیں تھا, وہ ایک سادہ شیشہ ہے, اس کے اوپر آپ جتنے بھی نور آفتاب ڈالتے رہیں اس سے اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا, وہ اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کسی چیز کو قبول کرنے کی. تو قرآن کریم میں جو فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى, کہ انسان کے لیے صرف اس کی اپنی کوشش کام آتی ہے, اس صحیح سے مراد صحیح ایمان ہی ہے.
کہ ایمان لانا ہی اس کا اپنا کام ہے. اگر وہ ایمان سے نہیں بھرا تو بعد میں اولاد یا پیچھے اس کے دوست یا دس ایمان قبول کریں اس کی طرف سے, اس کو بھیجے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کو فرق ملے گا. تو الیس للانسان الا ما سعی, کہ جس میں فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خود کوشش کرتا ہے. تو اس صحیح سے مراد صحیح ایمان ہے, ورنہ ہمارے صالحہ کا اجر ثواب حدیث موجود ہے پہنچتا ہے, جس کی نظیر دعا ہے, دعا سے نفع پہنچتا ہے. قرآن کریم میں دعا کرنے کا حکم ہے, رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ دعائیں کر رہے ہیں, صبح شام نماز میں دعا کر رہے ہیں, قرآن کی دعا, جس کا مطلب آپ کی دعا سے نفع پہنچ رہا ہے, عمل آپ کا نفع اس کو پہنچ رہا ہے, یہی تو اشارے ثواب ہے. تو خیر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی. ظاہر ہے اب ہم پر یہ حق بنتا ہے, محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. خود اپنی طرف سے کرے, گنجائش ہو اور گنجائش نکالنی چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قربانی کے اجر و ثواب کے محتاج نہیں ہیں, ہم محتاج ہیں. چھوٹا بڑے کو ہدیہ دینے کا محتاج ہے, بڑا اس کا ہدیہ قبول کرنے کا محتاج نہیں. بادشاہوں کے پاس درباری جاتے ہیں, رعایا جاتی بادشاہوں کو اپنی حسب استطاعت تحفہ پیش کرتے ہیں. تو یہ نذرانہ اور تحفہ جو پیش کر رہا ہے, تو پیش کرنے والا اس نذرانے کو پیش کرنے کا محتاج ہے, بادشاہ اس کے حقیر نذرانے کا محتاج نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم اپنی قربانی کا تحفہ بھیجیں تو ہم محتاج ہیں ان کو دینے کے, وہ لینے کے محتاج نہیں. کیونکہ ان کی شان تو وہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس پر تو اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں اتارتے ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے. اور عجیب بات یہ, قرآن کریم میں کسی بھی عبادت کے بارے میں اس انداز سے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا, صرف درود پاک کے بارے میں فرمایا. یہ واحد عبادت ہے کہ اس کے بارے میں یہ حکم فرمایا اس انداز سے, کسی اور چیز کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ اللہ بھی یہ کرتے ہیں, فرشتے بھی کرتے ہیں, تم بھی کرو, نہیں, صرف درود پاک کے بارے میں کہ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی درود بھیجو, تم بھی درود بھیجو اور سلام. اتنا تو نبی کی شان کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور لڑی ان پر اپنی رحمتیں اتار رہے ہیں, وہ تمہارے قربانی کے کیا محتاج ہوں گے. ہاں, ہم محتاج ہیں. جب ہم ان کے حق میں پیش کریں گے, تو جب اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے, اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا کہ دیکھو یہ میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں, اس میں ان کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور مرحومین کی طرف سے قربانی کرے گا. اور قربانی کے شاید جیسا کہ احادیث میں بتائیں کہ جو جانور ذبح کرے وہ عیب اور نقص سے پاک ہونا چاہیے, اس کے دانت, اس کی آنکھ, اس کی ٹانگیں, پاؤں, اس کے جسامت, ہر چیز بالکل ہر طرح کی بیماری اور عیب سے پاک ہو. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ جانور پورا کامل صحت مند ہونا چاہیے, ایسا لگڑا جانور کہ اپنے مقام تک چل کے نہ جا سکے, اندھا دیکھ ہی نہ سکے, دانت ہی نہیں ہے اس کے, کان کٹا ہوا, یہ ایسے بڑے جانور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسا تحفہ قبول نہیں ہے, اس لیے صحت مند کامل جانور. اور اگر آپ دوسرے ملکوں میں پیسے بھیجتے ہیں تو قابل اعتماد اداروں کو بھیجیں کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے جانور دے دیں, ایسا نہیں کہ وہ جیسا جانور ہے لے دیا, نہیں, اس کی تحقیق اور لحاظ رکھنا آپ کو ضروری ہے. تو اس لیے, اور پھر عید الاضحیٰ کے اندر ہوگی, عید الفطر کے اندر تو سنت یہ تھی کہ گھر پہ کچھ میٹھی چیز کھا کے جانا چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کھجوریں کھا کے جاتے تھے, سنت یہ. اور عید الاضحیٰ کے اندر سنت یہ ہے کہ آپ واپس آ کے اپنے قربانی کے گوشت کھائیں. اور عوام اس کو روزہ کہتی ہے کہ آج کے دن روزہ رہے, یہ غلط ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزہ وزہ نہیں ہے. ہاں یہ سنت ہے کہ آپ بھوکے جائیں اور پھر اپنے قربانی کا جار اور ذبح کریں اور اسی میں سے کھائیں، گویا کہ آپ کے کھانے کی اس دن ابتدا ہو تو آپ کی قربانی کی جان رکھے. اب آپ کہیں گے یہاں تو یہاں کیسے کریں، تو اگر یہاں قربانی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر یہ سنت آپ پوری کر ہی نہیں سکتے، یہاں سنت آپ پوری کر ہی نہیں سکتے، لہذا آپ کی مرضی کھا کے جائیں یا آ کے کھائیں. اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوسرے مقام پہ امام بخاری لائے ہیں، کہ ذوالحجہ کا چاند نظر جب آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد 10 راتیں ذوالحجہ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی قیمتی ہیں کہ ان راتوں کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے پورے سال کے اندر اس سے زیادہ افضل عبادت اللہ کے ہاں کوئی نہیں، افضل ترین عبادت ہے ان راتوں کی. اس لیے 10 ذوالحجہ تک یہ راتیں بہت قیمتی ہیں. توفیق ہو تو دنوں کا روزہ رکھو، دنوں کا روزہ رکھو اور راتوں کو عبادت کرو، غفلت بنا اللہ. 9 ذوالحجہ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو 1-9 ذوالحجہ کا تو ضرور روزہ رکھیں، اور 10-11-12 تو عید ہی کا دن ہے، اس میں تو آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر والیال عشر، 10 راتوں کی قسم جو کھائی ہے وہ 10 راتیں یہی ذوالحجہ کی 10 راتیں پڑھا دی راج فوج یہی ہے. اس لیے ان راتوں کو ضائع نہ کرو. اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں کے ناخن، ہاتھ پیر کے ناخن اور اپنے مونچھوں کے جسم کے بال کاٹنے سے ترک کر دیں، رک جائے، جب تک کہ اس کی قربانی نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اپنے جسم کے بال پر نہ کاٹے، تاکہ اس کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ حاجی بھی کاٹتے نہیں ہیں ناخن اور بال. جب قربانی کر دی قربانی کے بعد اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ صاف کریں، یہ بھی سنت عمل مستحب ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال تو یہ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، اور اس میں دل کھول کر قربانی کریں. اور یہ وزن سے کیا پر واجب ہوتی ہے یا نہیں، بھائی نہیں بھی ہوتی تو حدیث میں آتا ہے کہ ان 3 دنوں میں قربانی کرنے سے افضل کوئی عمل اللہ کے یہاں نہیں. تو جہاں اور چیزوں کے قرضے لیتے ہو تو یہاں اس کے لیے قرضے لے لو، پتہ نہیں اس قرضے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دوسرے قرضے بھی آسان کر دے، کہ دیکھو اس بندے نے میری خاطر قرضہ دیا، چلو اس کے سارے قرضے دو دو صاف کرو. ہاں دنیا کی خاطر تو جھٹ سے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ناک کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں دین کی عظمت کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں، وہاں وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی تو یہ تو ویسے ہی عشق کا معاملہ ہے، دین دونوں کا امتحان. جو حج پہ چلے جا رہے ہیں اور حاجیوں کا وہاں پر امتحان حج کا، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ جانور بھی پکڑ کے اللہ کو یہ گویا کہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر کی خواہشات کو آج دور کر دیا ہے، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية، اللهم إنا نسألك الخير والتقدير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
جو زیادہ سے جانور ہے تو اس کے
اگر پیدائشی نہیں ہے تو حج نہیں،
اگر ہے تو ویسا بھی کچھ ہے اس پہ
نہیں. ہاں لیکن اگر کاٹی ہے اس کو بعد میں تو وہ پھر آیا تھا. ہاں پیدائشی نہیں تو کوئی. ہاں ہاں بھائی یہ ہمارے جناب محمد عامر صاحب بھی ان کے پیر مرشد محب اللہ صاحب راشدی محب اللہ شاہ صاحب راشدی پاکستان سندھ کے اندر بڑے بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے ان کی بخشش کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں. تو یہ سارے ثواب بھی کرتے صرف فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ الحمد للہ السلام علیکم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. یا اللہ نے جو مجھ پڑھا ہے اس کا ثواب جناب محب اللہ شاہ صاحب راضی رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دیجیے. یا اللہ ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ان کی خطائیں لفظ معاف فرما. یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کی پیروکاروں کو صحیح صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے واسطے ان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مومن مومنات گزر چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی ٹور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6378013.